گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے شرعی مسائل کے حل لیے ہوئے دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیے. جو شرعی مسائل بیان کیے جائیں, جو مدنی پھول دیے جائیں, ان کو اب لکھنے کی بھی عادت بنا لیجئے, انشاءاللہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. ابتداءً آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کیا سوال پوچھا گیا. ٹھیک, کال چلائیے.
میں محمد طفیل فتح جنگ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی فوت بھی ہو جائے اور جو دور دراز سے مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جواب ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. میت کے فوتگی کی خبر سن کے دور دراز سے بھی اور گلی محلوں اور دیگر اسی شہر کے اطراف کے لوگ بھی خبر سن کے آتے ہیں, اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جس کو اس کی فوتگی کی اطلاع ملے تو وہ اس کی تعزیت کے حوالے سے اس کے لواحقین کے پاس آئے اور اس کے جنازے میں شرکت کرے, تدفین میں شرکت کرے. تو اس طرح جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں, دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے کھانے پینے کا جو اہتمام میت کے گھر والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے. جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یا اگر فوتگی کے علاوہ ویسے بھی آتے ہیں تو نارمل طریقے سے ان کی مہمانداری ہوتی ہے, تو اس انداز میں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک آدھ دن بعد پھر وہ واپسی جاتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ممانعت جو وہاں کے لوگوں,
جو ممانعت ہے وہ دعوت میت کے حوالے سے ہے کہ تدفین کے بعد پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھائی وہ کڑوی روٹی جس کا نام دیا جاتا ہے کہ اس کی بھائی کھانے, وہ دعوت بھی ہے کڑوی روٹی کے حوالے سے, نیاز ہوگی سب آئیے گا.
ہر علاقے میں الگ الگ,
ہر علاقے میں مختلف نام شاید اس کو دیے جاتے ہیں, لیکن تدفین کے بعد ایک مطلب کھانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے تو جس میں گلی محلے کے اطراف کے کئی لوگ امیر غریب سبھی کھا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو موقع ہے میت کے حوالے سے, موت کے وقت, موت کے بعد کا جو سما ہوتا ہے, یہ ایک سرور والی کیفیت نہیں ہوتی, یہ غمی والے لمحات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو دعوت کا سا سما ہوتا ہے تو دیگیں اتر رہی ہوتی ہیں, ڈھکن ہٹ رہے ہوتے ہیں, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے آئے آئیں بیٹھیں, تو یہ انداز سے وہ دعوت میت کے حوالے سے, جو کھانے کی دعوت کے حوالے سے جو یہ موقع ہوتا ہے, یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ دعوتیں ہوتی ہیں سرور اور خوشی کے مواقع پر، اور اس وقت یہ موقع ہے غم کا،
ٹھیک ہے؟
تو اس حوالے سے ان دعوتوں، کھانے کی دعوتوں کا فقہ کرام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے،
ٹھیک ہے؟
البتہ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک دعوت والا سامان نہیں ہوتا،
وہ ضرورت ہے،
وہ ایک ضرورت ہے ان کے کھانے کی، تو اس کی اجازت ہے۔
اچھا حضور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام طور پر دعوتیں کرتے ہیں اس میں ایصال ثواب کی طرف توجہ کم اور رسم پوری کرنے کی طرف زیادہ ہوتی ہوگی کہ بھئی اگر نہیں کریں گے تو بولیں گے بھئی انہوں نے اپنے والد صاحب کے اس پر کھانا ہی نہیں پکایا، ایسا نظریہ ہوتا ہوگا لوگوں کا؟
اس طرح ایک تعداد ہے، یوں سمجھیں کہ یہ خوشی سے اس موقع پر کھانے کا اہتمام کرنا، ظاہر یہ ہے کہ اس میں ایک ٹینشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے،
اس کو میت کی بھی ٹینشن ہے اور کھانے کی بھی ٹینشن ہے۔
تو اب کھانے کی ٹینشن، ایک تو اہل میت تو ہیں لیکن میت کے گھر والوں کے علاوہ اب لوگوں کی ایک مختلف رسمیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ کڑوی روٹی کا اہتمام فلاں کی طرف سے ہوگا۔
اچھا،
جیسے ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی نکاح ہو کر آئی ہے تو اس لڑکی، کسی کا انتقال ہو گیا، جیسے ساس کا انتقال ہو گیا، تو اس موقع پہ اب جو کھانا ہوگا نا کڑوی روٹی کا، وہ لڑکی کی والدہ والد یعنی یہ سمدھی والا رشتہ، تو یہ ان کے اوپر لازم ہے، ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔
وہ بھلے غریب ہیں،
غریب ہیں، جیسے بھی ان کو قرضے لے کے کرنا پڑے،
ٹھیک ہے،
مطلب وہ رسم اس اعتبار سے ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ حالانکہ شرعی حوالے سے تو خود اس دعوت پہ ہی کلام ہے کہ اس موقع پہ دعوت کرنا ہی منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب چلے جائے کہ کسی اور کے اوپر لازم ہو اور اس بیچارے کو قرضے لے کے یا جیسے تیسے کر کے لوگوں سے ادھار لے کر وہ دعوت کہ بھائی یہ نہیں کریں گے تو ہماری چونکہ بچی اس گھر میں تو ہم پر بات آئے گی کہ تم نے کڑوی روٹی کا اہتمام نہیں کروایا، اس موقع پہ کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز جب شریعت نے لازم نہیں کی بلکہ شریعت منع کر رہی ہے تو ایسے موقع پر کسی اور کے اوپر یوں لاگو کرنا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کریں،
ٹھیک ہے؟ جس کو منہ سے تو کوئی نہیں کہتا ہوگا لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ
نہیں کرے گا،
نہیں کریں گے تو پھر بعد میں
اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس نے کرنا ہے۔ اس میں اب یہ ساس سمدھی یعنی دوسرے لڑکی کے جو اپنے گھر والے ان پہ لازم ہے، یا مختلف قسم کی رسمیں ہیں کہ یہ اس پہ لازم ہوتی ہے تو اس پہ لازم ہوتا ہے، تو ہر خاندان کا شاید اس حوالے سے مختلف انداز ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ دعوت میت کے حوالے سے کھانے کا اہتمام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آئے ہی ایسی جگہ سے ہیں، دوسرے شہر سے، کہ اب ان کو واپسی فوراً جانا
ممکن نہیں،
مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اہتمام کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کھانے کا اہتمام جو احادیث کی روشنی میں جو شریعت مطہرہ نے کھانے کے اہتمام کا حکم دیا وہ ہے اہل میت، جو میت کے گھر والے ہیں
ان کو کھلایا،
ان کو چونکہ اپنے میت کے غم میں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، اب چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ماؤں کا بنانا پکانا یہ دشوار ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آس پڑوس اور دیگر رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں،
خصوص بچوں کے لیے
ان کو کھلائیں، یعنی ترغیب دیں، زبردستی کر کے کھلائیں،
ٹھیک ہے؟
یہ تو شریعت مطہرہ نے یہاں تک تو رکھا ہے۔ اب وہ اہل میت تو کیا کھاتے ہیں، ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ جو جنازے کے بعد اب جمع ہوئے ہیں 200-250، اب ان کو کون کھلائے گا؟ الٹ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، نکلنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس دعوت طعام کے حوالے سے، جو میت کی فوتگی کے فوراً بعد جو اس طرح سلسلے چل پڑے، تو ان کی کئی زاویوں سے قباحتیں،
ٹھیک
ہے، اور اس میں جو شرعی حوالے سے کئی ناجائز ہونے کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے کہ ان مواقع پہ یہ شرعی قباحتیں، خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی اس موقع پہ رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کر کے تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ رہا ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے لیے کھانا ہی ضروری نہیں ہے،
آپ سوئم سے 40ویں سے منع نہیں کر رہے،
نہیں نہیں،
منع صرف سوئم پہ کھانا جو کھلایا جا رہا ہے،
کھانا کھلایا جا رہا ہے میت تدفین کے بعد کا جو موقع ہے، تو اس موقع پر جو کھانے کا اہتمام جس انداز میں ہو رہا ہے تو اس میں یتیم کا مال بھی بسا اوقات کھانے پینے کے اخراجات میں لگا دیا جاتا ہے، اور نابالغ بچوں کے بھی ترکے میں جو ان کی مال ہوتے ہیں وہ بلا تمیز، مطلب
باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کے مال میں سے
اس کا مال خرچ کیا جا رہا ہوتا
ہے، اس وقت
حالانکہ اس میں نابالغ بچے بھی وارث ہوتے ہیں، تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نے تدفین کے مواقع میں خرچہ کر دیا، کھانے میں خرچہ کر دیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے اہل میت کے اوپر قرضہ. کہیں کہیں ایسا ہے کہ اب چونکہ اس نے کھانا کر دیا تو 10,000 روپے اس کا خرچہ ہوا، تو 10,000 روپے اب ہم نے اس کو دینے. وہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے دیں،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ ہم آڑے وقت میں ہماری مدد کی تو اب ہمیں دینا ہے
کسی نہ کسی.
اب تو اس کو کھانے پینے کا اہتمام کرنا اس موقع پہ، یہی چونکہ اس پہ کلام ہے کہ یہی درست نہیں ہے. اب اس کو بطور قرض سمجھنا اور پھر اس کو ادائیگی کرنا، اب اس میں بھی بسا اوقات یتیم کا مال بھی جا رہا ہوتا ہے قرض کی ادائیگی میں. تو اس زاویے سے کئی شرعی خامیاں ہیں جو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت میت اس رسالے کا نام ہے سمجھو نارمل، تو اس نام سے یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مل جائے گا، فتاوی رضویہ شریف کی یہ 9ویں جلد میں، اس میں جنازے وغیرہ کے احکام ہیں، اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے.
فتاوی رضویہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے. تو جو میں سمجھا ہوں خلاصہ کرتا ہوں کہ سویم کی محفل کرنا، اسال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا، یہ سب جائز ہے.
سویم دسواں چالیسواں
جو بھی کریں، صرف جو کھانے کی ممانعت ہے وہ سویم کے موقع پر،
جو تدفین کے بعد
کے بعد ہے،
جو عام طور پہ جس کو کڑوی روٹی یا جو بھی نام دیا جاتا ہے اس کی ممانعت.
ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ. تو اس پہ جو مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ کے خاندان کی رسم ہے، آپ کے علاقے کی رسم ہے، آپ کے علاقے والے کہتے ہیں، آپ کے خاندان والے باتیں بنائیں گے، محلے والے باتیں بنائیں گے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو حکم شریعت ہے وہ سب پر فائق رہے گا، اس کو فوقیت دی جائے گی اور اسی پر عمل کیا جائے گا. اور اس طرح کی مواقع پر بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کو منانا، لیکن اگر آپ کا مدنی ذہن بنا ہوگا اور آپ ایسے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور ان چیزوں کو مان جائیں گے، تو پھر آپ کو آپ کی بات سمجھانا آپ کو لوگوں کو آسان رہے گا. تو دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کیجئے. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، دل میں وہ بیٹھتی رہیں گی، تو انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی. ایک کال اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے.
کاشف ندیمہ تاری لیبیا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو جماعت کے اندر دو آدمی جب اپنے درمیان ان کے اگر خلا ہو تو اس کے بارے میں جو حدیث شریف ہے کہ شیطان بکری کے بھیڑ کے یا بچے کی طرح جو مفہوم ہے اس طرح کا کہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ برائے مہربانی ذرا حدیث دیکھنی تھی، کس کتاب میں آئی یا کس بک میں، اس بک کا نام بتا دیجیے.
بالکل، احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ 7ویں جلد میں یہ 42 یا 43 صفحہ نمبر پر اس مضمون کی احادیث کو ذکر کیا ہے. اور یہ روایات جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. تو اس کے الفاظ روایت کے یہ ہیں، حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، سد الخلل کے جو درمیان میں جو گنجائش رہ جاتی ہے صفوں کے تو ان کو بند کر دو، فإن الشیطان یدخل فیما بینکم بمنزلۃ الخضب، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تم لوگوں کے درمیان وہ اس چھٹی ہوئی جگہ میں داخل ہو جاتے بھیڑ کے بچے کی طرح. تو اس مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ روایت بھی سنن نسائی وغیرہ میں بھی اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں.
یہ حدیث کی کتابوں
بالکل احادیث کریمہ میں ہے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ نقل فرمایا. ایک روایت میں فرمایا، راس صفوف فإن الشیاطین تقوم فی الخلل، کہ صفوں کو خوب گھنا رکھیں، جس طرح رانگ سے درزیں بھر دیتے ہیں، یعنی جس طرح سیسا پگھلا کر وہ دیواروں میں خلا جو ہوتا ہے اس خالی جگہ میں بھر دیا جاتا ہے،
کیمیکل ہے سیسا مادہ ہے،
جس کو گیپ نہیں رہتا، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم دیواروں سے بلاکوں سے اینٹ بناتے ہیں تو درمیان میں گارا بھرا جاتا ہے،
سیمنٹ
بجری سے مکس کر کے، تو وہ جو دو بلاکوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے اس کو فل کر دیا جاتا ہے، آر پار
روٹنگ کر دی جاتی ہے.
تو اس طرح فرمایا گیا کہ صفوں کو مکمل کریں، فإن الشیاطین تقوم فی الخلل، کے شیاطین جو ہے نا وہ صفوں کے درمیان جب خلل دیکھتے ہیں، گنجائش دیکھتے ہیں، خالی جگہ دیکھتے ہیں تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
مسئلہ کیا ہے؟ اس حدیث
مبارکہ میں دراصل یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی صورت میں دو نمازیوں کے کندھے وہ آپس میں मिले हुए होने चाहिए, मस होने चाहिए। ये ना हो कि वो उस थोड़ा सा उधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पंखा है तो मैं इधर से उधर नहीं होना चाह रहा कि उधर होगा तो पंखे की हवा जो है वो कुछ कम आएगी।
या फिर पंखा जहन में नहीं, वैसे ही अहमियत नहीं
है, लोगों को अहमियत नहीं होती कि वो बराबर वाले और अपने दरमियान एक गुंजाइश होती है, खला होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खला को पूरा करने का हुक्म फरमा रहे हैं। और इसमें जो तशबीह दी गई है कि भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, ये दरमियान में शैतान इसकी तरह आके खड़ा हो जाता है, तो वजह ये तशबीह देने का मकसद ये है कि जहाँ चंद आदमी खड़े हों और वहाँ थोड़ी बहुत जगह हो तो, और भेड़ बकरियां भी वहाँ घूम रही हों, तो आमतौर पर भेड़ के बच्चे जो होते हैं ना वो उछल कूद करते हुए आदमियों के दरमियान में कभी टांगों के इधर से निकल जाएंगे, कभी दो आदमियों के दरमियान से गुजरेंगे उछलते कूदते, तो वो जिसमें तवज्जो बटा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं जमात के साथ और उनके दरमियान में भी खला हो,
ठीक है,
तो शयातीन इस तरह उनके दरमियान में आकर उस खाली जगह में खड़े होकर उस नमाजी के दिल में नमाज की तरफ से तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश करते हैं, वसवसों में मुब्तला कर देते हैं, रक आते हैं जहन से निकल जाती हैं। इसी तरीके से इमाम क्या पढ़ रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं रहती, वो पता चला उस वक्त जो इमाम कर रहा है रुकू सुजूद वो पता चल रहा होता है, लेकिन उसको सूरत क्या पढ़ी जा रही है, इमाम साहब दूसरी रकत में बैठे नहीं बैठे उसको नहीं पता होता,
ठीक है,
तो तवज्जो नहीं रहती। तो अहादीस मुबारक में सफों को बहुत ज्यादा एहतिमाम का हुक्म दिया है, इसमें एक कंधे से कंधा मस करके सबको बिल्कुल बराबर सीधा रखें।
जब जुमला सुनते हैं कंधे से कंधा मस यानी टच रखना वाजिब, वो इस
हदीस करीमा के पेश नजर है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतावा रज़विया सातवीं जिल्द में ये 42, 47, 44 इस तरह ये तरतीब से चंद सफहात पर मुश्तमिल तवील फतवा है,
ठीक है,
जो सफ की दुरुस्तगी, कंधे से कंधा मस करना, आगे पीछे ना होना, दो नमाजों के दरमियान में गैप ना होना, इस हवाले से बहुत ज्यादा अहादीस की रोशनी में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम फरमाया है।
इतनी अहमियत दी है शरीयत ने सफों की दुरुस्ती को, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
आमतौर पर इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, तो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को इस फतवे को बकायदा पढ़ना चाहिए ताकि इसमें जो अहादीस करीमा है और उनके मुताबिक अमल करने का हमें मौका।
अब जाहिर अब जिस तरह जिस मस्जिद में मैं नमाज अदा करता हूँ वहाँ पर इमाम साहब ये पूरे जुमले दोहराते हैं जो अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई हुई है, कंधे से कंधा मस टच रखना वाजिब, पाँव अपनी काली पट्टी पर रख लिए सारे ना। अब बाहर ये लग रहा होता है कि लोग समझ रहे एक फॉर्मेलिटी है कि इमाम साहब ने रटे हुए हैं जुमले ये पढ़कर सुना रहे हैं या बोल रहे हैं, तो लेकिन उसके बावजूद कोई काली पट्टी नहीं देख रहा होता, कंधे से कंधा कईयों का टच नहीं होता, तो ये यानी दुरुस्त अमल नहीं
है। इसकी तब तवज्जो देनी चाहिए कि अगर सफे दुरुस्त नहीं होंगी ना तो इसका नुकसान ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह का मजमून भी इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिल फिर जाएंगे, हक से हट जाएंगे, इस तरह का मजमून है, दिलों में तफरीका पैदा हो जाएगा, तो सफों की दुरुस्तगी जो है ना ये हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहने में एक मुआविन साबित होती है। तो अगर ये सफे आगे पीछे होंगी, हम सफे दुरुस्त नहीं बनाएंगे, तो इसका ये कि तफरीका पैदा हो जाएगा मुसलमानों में, यानी एक इमाम के पीछे खड़े होने वालों का हाल यह है कि एक आगे एक पीछे मिलके नहीं खड़े हो रहे नमाज के अंदर, तो फिर नमाज के अलावा दीगर मामलात में कहाँ वो एक जैसे रहेंगे। हर एक अपने नजरियात, अपने जो जिसके जोन में आ रहा है बस वो उसी को अच्छा समझ रहा है, तो इस हवाले से भी दीन में एक तफरीका पैदा हो जाता है।
ठीक है, ठीक।
तो सफे दुरुस्त रखना ये हमारे दीन की यानी हमें दीन मतीन पे इस्तेकामत हासिल होने में बहुत बड़ा जरिया सफों की दुरुस्तगी भी है।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह, बहुत तफसील से आपने जवाब अता फरमाया। अभी इंशाल्लाह एक वीडियो सवाल सिलसिले में शामिल करते हैं, जो सुनाइए।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर कोई शख्स है जिसकी हशकशा दाढ़ी है उसके पीछे अगर नमाज पढ़ी जाए वो जमात करवा रहे तो क्या नमाज हो जाएगी?
हशकशी दाढ़ी गालिबन कह रहे हैं।
जी जी, हशकशी दाढ़ी इसको कहा जाता है जैसे कि किसी की एक मुट्ठी दाढ़ी ना हो,
ठीक है,
तो बाकायदा बाज लोगों का ये मामूल होता है कि वो आधे आधे इंच की, एक एक इंच की, यानी एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखने का बाज लोगों का ये मामूल है। याद रखें कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना
वाजिब,
ये वाजिब है, इससे कम रखना ये नाजायज है, गुनाह का काम है। तो जो इमाम अगर एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं रखता तो वो तर्क वाजिब का मुर्तकिब है और उसका ये गुनाह ऐलानिया है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में आम तौर पे सुनते हैं कि फिस्क ऐलानिया, फांसी के मौलिन, تو جو امام فسق اعلانیہ کا مرتکب ہو یعنی کھلم کھلا وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو اور اس میں بے باکی بھی نمایاں ہوتی ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، اس کو امام بنانا بھی گناہ ہے۔ تو بلکہ اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو دہرانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس حوالے سے جو امام حضرات بعض خشخشی داڑھی رکھ لیتے ہیں یا اس طرح شوق شوق میں یا مارکیٹ میں آفیسز میں اس طرح کے لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں یا بڑھا دیے جاتے ہیں، جن کی کا لب و لہجہ اچھا ہے،
مسئلہ نا آفس میں سب کی داڑھی کلین شیو ہے، ایک خشخشی داڑھی والا ہے تو وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ دیندار ہے تو اس کو آگے کر دیا،
اس کو بھی بطور امام آگے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دیکھیں امامت ایک منصب ہے، تو کسی بھی منصب کے لیے ہر چلتے پھرتے آدمی کو اس منصب پہ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اب جو مثال کے چند دوائیں جس کو اس کے نام یاد ہو جائیں کہ اس مرض میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے، اس میں یہ سیرپ، اس میں یہ سیرپ، تو اس کو انسان ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، اس کو ڈاکٹر بنا کے اپنا آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔
اس کو دوائیں یاد ہیں اتنی استعمال کر،
یہ جس طرح ہم دنیا بھی اپنی صحت کے حوالے سے رسک نہیں لیتے،
ٹھیک ہے،
نمازوں کے معاملات میں یہ کہ یہ دو چار مسائل جانتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم سے تو اچھا ہے،
صحیح،
تو ہم سے اچھا ہونا یہ فارمولا نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔ شریعت جس کو
شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں، اگر ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اسے، اور اگر وہ خود ہی شریعت اعتبار سے اس منصب کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو وہ منصب نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ ہم میں اچھا ہو،
ٹھیک ہے۔
تو یہ فارمولا نہیں ہے کہ ہماری داڑھی نہیں ہے اس کی ہے تو یہ امام، بھلے پوری نہیں ہے یہ امام بن جائے، بھلے داڑھی پوری ہے قرآن صحیح نہیں کرتا،
ٹھیک ہے،
تو صرف داڑھی کو نہیں دیکھا جائے، ساری جو امامت کی شرائط ہیں ان سب کو دیکھنا۔
اب اگر سارے شرائط پر پورا نہیں اترتے تو یہ تو جماعت نکل جائے گی، جماعت کے بغیر پڑھنا پڑے گی نماز کو۔
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جہاں جماعت کے امامت کی اہلیت کسی میں نہیں پائی جا رہی تو پھر اب تنہا تنہا نماز پڑھی جائے گی۔
مساجد میں تو ماشاءاللہ امام ہوتے ہیں، باقی
جہاں مسجدیں قریب ہیں تو وہاں لوگوں کو چاہیے کہ اپنی وہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ مساجد میں ہی ادا کریں،
ٹھیک ہے،
تو یہ نہ ہو کہ اپنے طور پہ وہ آفیسز وغیرہ میں جماعت قائم کر کے ترک جماعت کا ارتکاب نہ کریں، کہ جبکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی خامی بھی نہیں ہے مسجد کے، تو بلا عذر شرعی اس کے پیچھے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔
ٹھیک ہے، میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں حضور، بڑا دلچسپ میسیج ہے۔ محمد ہارون بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹیوزڈے کو منگل کے دن نہانا اور کپڑے دھونا کیسا ہے؟ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ منگل کو یا جمعرات کو نہایا نہیں جاتا، نہیں نہانا چاہیے، کیسا ہے کوئی شرعی حکم؟
منگل کے دن یا جمعرات کے دن کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، اب جمعے کے دن کپڑے پہننے کے لیے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل فرض ہو گیا، اب تو غسل کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، چاہے منگل ہو، جمعرات ہو۔ اسے بعض خواتین جو ہے وہ اپنے جب پاکی کے دن آ جاتے ہیں، ناپاکی کے دن ختم ہوئے، تو اب وہ دن چاہے منگل ہو یا جمعرات ہو تو ان کو غسل کر کے نمازیں شروع کر دینا ضروری ہے۔ اب یہ انتظار کہ منگل کا دن گزر جائے پورا پھر ہم بدھ کو غسل کر کے نماز شروع کریں، تو اس میں منگل کی ہو سکتا ہے عصر قضا ہو جائے، ظہر قضا ہو جائے، مغرب عشاء قضا ہو جائے، تو نمازوں کو قضا کرنا جائز نہیں۔ تو یہ جو اکثر خواتین ایسا کہتی ہیں تو شاید یہ اکثر نہیں،
لفظ غلط ہے،
یہ کچھ ایک خواتین ہیں جن کے ہاں اس طرح کے جو دادی نانیوں سے سنا چلا آ رہا ہے تو یہی اب آگے بڑھا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب اس مسئلے کو، غلط مسئلہ ہے، اس کو آگے نہ بڑھائیں، جو شرعی مسئلہ ہے اس پہ عمل کریں۔ تو اس کے لیے اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے،
ٹھیک ہے،
امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی جو کتاب ہے، تو اسلامی بہنوں کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، احکامات اس میں خواتین اسلامی بہنوں کے بھی مخصوص مسائل کا تذکرہ ہے، بہت اچھے انداز میں کیا ہے، معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے، تو اسلامی بہنوں کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو منگل کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، غسل کرنے میں اور کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا آئی برو بنانا حرام و گناہ ہے، سوال ہے کہ اسلامی بہنیں فیس کے دیگر حصوں سے بال اتار سکتی ہیں یا نہیں؟ مدنی مذاکرے میں شاید ایسا کچھ مسئلہ بیان ہوا ہو، کیا یہ مسئلہ منسوب کیے درست ہیں؟
آئی برو پوچھنا جاری ہو کیا بھاوے ہیں،
جی جی،
تو ان کو خواتین بہت زیادہ نوچتی ہیں، نچواتی ہیں اور باریک کر لیتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بالوں کو، چہرے کے ان بالوں کو نوچنے والیوں پر، نچوانے والیوں پر یہ لعنت فرمائی ہے، ان ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے بچنے کا حکم ہے، رہا یہ کہ رواں بعض اوقات چہروں پہ، ہونٹوں کے اوپر کی طرف آ جاتا ہے، یا کسی کے ادھر رواں ہوتا ہے خواتین کے، تو وہ اس رویں کو اگر وہ صاف کرتی ہیں اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ بھی مفتی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی ان سے سوال لیں گے۔ یہ سوال ارشاد فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ کہ مسجد کے امام صاحب تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں، اب اگر مسجد میں کوئی معظم دینی مثلا عالم دین یا پیر صاحب آ جائیں تو اس کو نماز کے لیے آگے بڑھانا یہ کیسا ہے، حالانکہ امام صاحب تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
ہر امام صاحب تنخواہ نہیں لیتے ہیں، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے اور کئی جگہ لیتے ہیں، تو اگر کوئی امام صاحب آ گئے اور انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کے حصے سونپ دیے، یوں کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس دن کے جو نماز انہوں نے پڑھائی نہیں پڑھائی، اس کی اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے نہ؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو سوال سے ہو سکتا ہے سننے والے یہ سمجھیں کہ وہ تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ امام کا تنخواہ لے کر نماز پڑھانا بلا شبہ جائز ہے،
جائز ہے،
ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ تو اگر وہ پیسے لے کے پڑھاتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ بالفرض امام صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ 15,000 روپے ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ ظہر کی نماز میں کوئی ان کے دوست عالم دین آ گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ پڑھائیے،
یا کوئی بزرگ
صاحب آ گئے کہ حضرت آپ پڑھائیے،
ٹھیک ہے،
تو اب ایسی صورت میں وہ خود پیچھے پڑ رہے ہیں، تو اب سوال ان کا یوں بنا کہ امام صاحب نے چونکہ نماز تو پڑھائی نہیں، تو ایک نماز کے جتنے تنخواہ کے اوپر ڈیوائڈ کریں تو یوں کر کے ایک نماز کے بالفرض 50-60-70 روپے بنتے تھے، تو یہ ان کو دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ تو دیکھیں، امام صاحب بحیثیت امام وہ تنخواہ بھی لینا ان کے لیے جائز ہے، تو یہ ایک ادارہ، ادارے، اب میں وہ تھوڑی فقہی اصطلاحات کا استعمال کروں گا، تو یہ چونکہ ایک ادارہ ہوتا ہے اور جو ملازم ہوتا ہے اس کو اجیر بھی کہا جاتا ہے، تو اجیر کے لیے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنا نائب کسی کو بنا سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
ایسے کو نائب بنائے گا جس میں اس کی نیابت کی اہلیت موجود ہو، جس کام کو اس کے ذمہ ڈالا گیا ہے وہی کام دوسرا بخوبی سر انجام دے سکتا ہو، تو ایسے شخص کو وہ نائب بنا سکتا ہے۔ تو گویا اب کوئی عالم دین آئے، پیر صاحب آئے، کوئی نیک متقی اسلامی بھائی ہوئے اور وہ اہلیت امامت رکھتے ہیں، تو امام صاحب نے کہا حضرت آپ پڑھائیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہم شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ گویا ان کو آگے کرنا، ان کو مصلی امامت دینا، گویا امام صاحب کا انہیں اپنا نائب بنانا ہوا،
ٹھیک ہے،
تو امام صاحب اپنا نائب کسی کو بناتے ہیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے، اور جس کو نائب بنایا جائے اس سے چاہے وہ فری میں،
ٹھیک ہے،
آپ بغیر
چھٹی پر جائے،
کئی دن کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ اپنے کسی نائب کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان سے طے ہوتا ہے کہ آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا،
ٹھیک ہے،
تو یہ بھی جائز ہے،
ٹھیک ہے۔
اور جس طرح کا سوال ہوا تو اس میں چونکہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت آپ نماز پڑھیں آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا، یہ ہوتا نہیں ہے، تو اس
سعادت سمجھی جاتی ہے،
وہ سعادت سمجھی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے میں نماز پڑھوں، تو بلا شبہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، امام صاحب کو اس نماز کی تنخواہ حاصل کرنا بلا شبہ جائز ہے، کمیٹی کا ایسے کو تنخواہ دینا بھی بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ امام صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اپنا نائب گویا ان کو بنا دیا، اگر موجود نہ بھی ہوتے اور ان کو کہہ دیتے کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیے گا، تب بھی امام مستحق کے اجرت قرار پائے گا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں ایک اور شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
میرا نام سید آفتاب احمد گیلانی ہے، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، انڈے کی پہچان کیا ہے، حلال اور حرام؟
جی حضرت، انڈا بھی حلال اور حرام ہوتا ہے، کہ یہ حرام انڈا ہے یا حلال انڈا ہے؟ پوچھنے والے،
اگر وہ جس جانور کا وہ انڈا ہے، پرندوں کا، تو جس پرندے کا وہ انڈا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ پرندہ اگر حلال ہے تو اس کا انڈا کھانا بھی حلال ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے مرغی ہے اس کا انڈا حلال ہے، بطخ کا انڈا حلال ہے، شتر مرغ اس کا انڈا بھی حلال ہے، تو جو جانور جنہوں نے انڈا دیا ہے اگر ان کا کھانا حلال ہے تو ان کے انڈا کھانا بھی حلال ہے، جن کا کھانا حرام ہے جیسے گدھ ہو گیا، या बाज हो गया,
ये भी अंडे देते
हैं। तो ये जो अंडे देने वाले परिंदे ये भी हैं, लेकिन चूंकि इनका खाना हराम तो इनके अंडों का खाना भी हराम होगा। अब ये कि दो अंडे रख दिए गए, इसमें हलाल कौन सा है और हराम कौन सा है, तो ऐसा कोई फार्मूला और ऐसी कोई पहचान तो हम न्यू नहीं है कि ये हलाल ये हराम,
माहिर ही बताएगा,
ये माहिर बताएंगे अगर वो मिक्स हो गए हलाल हराम। लेकिन ये है कि अंडों में जो हलाल परिंदे हैं उनका अंडा खाना हलाल है।
ठीक है, हुक्म शरीयत ये है। अब अंडा कौन सा किस जानवर का है ये आप फैसला खुद करवा लें कि किसका कैसा है। ठीक है, एक कॉल अपने सिलसिले में मजीद शामिल करते हैं जी, सुनाइए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि दाढ़ी की जो शरण हदूद है वो कहाँ तक है और हाथ जो है नीचे कराया जाता है तो वो किधर से नीचे तक खत किया जाए, और इसके साथ ही जो दाढ़ी मुबारक के बाल होते हैं होंठों के नीचे, होंठों के साथ ही नीचे वाले होंठ के साथ, क्या उनको जो थोड़ा थोड़ा तराशा जाता है क्या ऐसा करना दुरुस्त है?
जी,
दाढ़ी की जो ऊपर से हुदूद है, जैसे ये यहाँ पे एक उभरी हुई हड्डी नुमाया थोड़े हाथ करने से एक हड्डी आती है, तो उस हड्डी से नीचे जितने भी बाल होंगे ना ये सब दाढ़ी में शुमार होते हैं। और चूंकि जो जबड़ा होता है जिसपे दांत उगे हुए होते हैं तो निचले जबड़े की हुदूद में जितने बाल ऊपर खाल में होंगे,
हड्डी कह लें अभी
हड्डी कहें,
ठीक है,
तो जो मसूड़ा होता है तो मसूड़ों की सीध में जो बाल,
ठीक है,
चेहरे के ऊपर गाल पे उगे होते हैं तो ये बाल दाढ़ी में शामिल हैं।
ठीक है,
अच्छा, इसी तरह यहाँ जो गले पर भी बाल उकात बाल होते हैं,
ठीक है,
तो ये जो बाल गले पर उगे हुए होते हैं,
ठीक है,
ठीक है, ये दाढ़ी में शामिल नहीं है,
गले के बाल,
गले के ऊपर जो बाल होते हैं ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। अगर कोई इसको खत में आमतौर पे इसको लोग यूँ साफ करवाते हैं,
ठीक है,
तो अगर सिर्फ इन्हीं बालों को साफ करवाया जाए तो इसमें हरज नहीं है। इसी तरीके से जो रुखसार है तो बसों का आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर तक भी बाल आ जाते हैं,
ठीक है,
तो वो यहाँ इनको थोड़ा सा साफ करवा सकते हैं। अब बालों की एक कुदरती तौर पे एक लकीर चली आ रही होती है जो निचले होंठ के यहाँ से ऊपर तक एक खत बना होता है, बाल कुदरती तौर पे एक सीध में आ रहे होते हैं,
ठीक है,
तो ये दाढ़ी में शामिल है। और इनसे ऊपर बसों का कुछ कुछ बाल नुमाया तौर पे होते हैं तो उनको अगर वो चाहे तो नुचवा सकते हैं या ब्लेड से काट सकते हैं, उसमें हरज नहीं है।
ठीक
है, अच्छा, ये मजीद का सवाल ये था कि ये जो निचले होंठों के ये बाल होते हैं इसको बुच्ची के बाल कहा जाता है, तो इनको बाज लोग बिल्कुल कटवाते रहते हैं,
ठीक है,
तो याद रखें इनको कटवाना भी ये मकरूह तहरीमी है,
ठीक है,
ये भी दाढ़ी ही में शामिल है,
ठीक है।
इसी तरह इनके अलावा यहाँ पे बसों का बाज लोगों के जैसे कुदरती होता है सफेदी होती है यानी बाल नहीं होते,
ठीक है,
वो बाज लोग इस खाली हिस्से को करवाते हैं, ब्लेड से साफ करते हैं और सिर्फ इतना सा इतना नुमाया रखते हैं, इधर वो ब्लेड लगवा लेते हैं,
ठीक है,
तो ये भी जायज नहीं है, ये भी दाढ़ी का ही हिस्सा है। अच्छा, ये जो खत का कहा गया कि ये जो गर्दन पर जो गले में जो बाल होते हैं तो गले के बाल ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। अब इसलिए वो साफ करते तो हैं करवाते हैं, लेकिन साथ में ये जो बाल है ना ये भी पीछे ले जाके वो यहाँ से ब्लेड लगवाते हैं।
अच्छा,
ये बाल,
ठीक है,
ये पीछे ले गए, अब यहाँ एक पूरा लकीर बालों की कटिंग आ रही होती है, जो बाल उन्हें लगता है उसका पीछे जा रहा है तो वो यहीं से ब्लेड या कैंची लगा देते हैं,
ठीक है,
तो इस तरह ये जो दाढ़ी के बाल हैं वो एक मुट्ठी से कम हो जाते हैं।
अच्छा, ये बताइए कि जो मुट्ठी है ये हजाम की मुट्ठी का एतवार है या जिसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी का एतवार है?
जिसकी मुट्ठी,
आमतौर पर तो हमने ये देखा है कि हजाम ही मुट्ठी में लेता है अपनी और वो काट देता है,
तो इसमें ये है कि हजाम हजरात की मुट्ठियों का एतवार नहीं है, जो जिसकी दाढ़ी है उसकी अपनी मुट्ठी का एतबार है, और इस मुट्ठी के अंदर थोड़ी का हिस्सा शामिल ना हो, यानी जब हम मुट्ठी बाल लेंगे तो जो बाल हमारे
लटक
रहे हैं उनको हम मुट्ठी में यूं ले लेंगे, अब उसमें थोड़ी का हिस्सा शामिल ना हो, अब जो भी बाल इजाफी हुए तो मुट्ठी से बाहर निकल रहे हैं तो उनको तराशा जा सकता है।
ठीक है, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। बिल्कुल आखिरी मिनट से, क्या मखसूस अय्याम में जो इस्लामी बहनें अजान का जवाब दे सकती हैं?
अजान का जवाब इन अय्याम में देने में हरज नहीं है।
ठीक है, अगर कोई हराम खाता हो और वो तौबा कर ले तो क्या अब जहन्नम से बच सकता है?
देखिए, हराम खाता हो और तौबा कर ले, तौबा करना यकीनन उसके गुनाहों को मिटाएगा,
ठीक है,
लेकिन जो हराम माल इसने हासिल किया है तो उस हराम माल के भी मुख्तलिफ अहकाम होते हैं, बाद सूरतों में हराम माल सदका करना, अपनी मिल्क से निकालना जरूरी होता है, بعض اوقات یہ حرام مال لیا ہوتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ جس سے لیا اسی کو واپس کرنا ہے، تو یہ سارے توبہ کے مزید تقاضے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو ان توبہ کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں، جب یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔